چند امور باقی رہ جاتے ہیں، بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ اس کا نمٹا دیتے ہیں. ایک چیز درس قرآن کے درمیان میں احکام کے متعلق جو آیتیں ہیں وہ اس سلسلے میں آپ کو دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو جو آیت احکام کے متعلق ہے، تو آیت میں جو حکم شرعی بیان کیا گیا فی نفسی ہے، اس کو تو آپ عوام کے سامنے بہت اچھی طرح واضح کر دیجیے. فی نفسی ہی جو مسئلہ ہے وہ، اب یہ مسائل چند صورتوں پر ہیں. ایک صورت تو ان مسائل کی ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے. مثلا وضو، تو وضو کی پوری ترتیب قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے. تو جب وضو والی آیت آئے گی ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو وضو کے فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، اس کو خوب اچھی طریقے سے بیان کر دیجیے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کا وضو سنت طریقے سے ہو جائے گا. اسی طریقے سے روزے کے متعلق آئے تھے ثم اتم الصیام الى اللیل، اسی طریقے سے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو اس میں روزے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، روزے کی انتہا کیسے ہوتی ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کر لیجیے. غرض یہ کہ جو آیتیں عبادات کے مسائل کے متعلق ہے، تو یہ آپ کے لیے بہترین اور سنہرا موقع ہے کہ آپ اس عبادت کے متعلقات کو، فرائض ہے، مثلا نماز ہے تو واجبات بھی آئیں گے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے. نمبر دو، وہ آیتیں احکام کی جن کا تعلق معاشرت کے مسائل سے ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، زہار ہے، لعان ہے، ایلا ہے، یہ سب معاشرتی زندگی سے متعلق احکام کی آیتیں ہیں. تو بہت محتاط انداز میں آپ کو کہوں تو امت میں، عوام میں 90% لوگوں کو یہ معاشرتی مسائل کا علم نہیں ہے. 90% لوگوں کا. اس کی ایک سیدھی سادھی مثال میں آپ کو ایلا سے دوں. للذین یلون من نسائہم، تو ایلا کے متعلق کہ بھائی کوئی آدمی اپنی بیوی کو یوں کہہ دے رہے کہ واللہ لا اقربو کی اربعۃ اشہر، ہیلا ہو جائے گا. اب یہ شکل عوام جانتے ہی نہیں کہ یہ ہیلا کوئی چیز ہے. یہی حال زہار کا ہے. زہار کو بھی 90 نہیں بلکہ 90% چلے جائے، امت نہیں جانتی زہار کو. 95-96% لوگ زہار کر جائیں. پہلے میں شروع میں نوجوانوں کے جو پروگرام ہمارے ہوتے ہیں، ویکیشن کیمپ وغیرہ، اس کا ایک حصہ تھا میاں بیوی کی کمرے کی زندگی کے بارے میں تربیت، ایک حصہ تھا اس کا. اس کے متعلق 3-4 گھنٹے کی ایک تدریب ہوتی تھی. اس میں پہلے ان کو اس کے متعلق کتابیں جو ہے وہ دی جاتی تھی. مثلا مولانا ابراہیم صاحب کالڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی طور پر نکاح ہے, ہمارے حضرت کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا شادی کے بعد پہلی رات, اور مفتی مرغوب صاحب کی کتاب ہے, تو یہ کتابیں ان کو پڑھنے دی جاتی تھی. پھر اس کے بعد ان کا ایک تدریبی پروگرام ہوتا تھا, تو اس تدریبی پروگرام میں کئی نوجوانوں نے مجھ سے یہ بات بتلائی کہ ہمیں آج زندگی میں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ یہ زہار کوئی چیز نہیں. کئی شادی شدہ نوجوان ایسے آئے کہ جنہوں نے یوں کہا کہ ہم تو کئی مرتبہ محبت کے جذبات میں بے قابو ہو کر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ محبت میں تشبیہ دیتے ہیں. کئی لوگوں نے یہ بات کہی. اب کس درجے کے جملے انہوں نے کہے تھے موضوع الگ ہے, لیکن یہ کہ زہار سے ان کو قطعاً کوئی واقف ہے. اس لیے معاشرت کے مسائل کے متعلق جو آیتیں ہیں اس سلسلے میں رہنمائی کی بہت سخت ضرورت ہے. بعض ساتھی ہمارے مثلاً چار مہینے کی جماعت میں جاتے ہیں تو عبادت کے جذبے کے اندر ان کو پتہ نہیں, اس لیے اور خروج فی سبیل اللہ کی اہمیت کے جذبے میں بعض لوگ بیوی کو یہ جملہ بول کے جاتے ہیں کہ خدا کی قسم اب چار مہینے تک میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. وہ ایک صحیح بات بولی, لیکن ان کا کہنے کا منشا کچھ اور ہے. تو اس طرح لوگوں کو ہرگز معلومات نہیں ہے معاشرت کے متعلق مسائل کی, اور معاشرت کے متعلق مسائل میں ایک بہت بڑی اہم نازک چیز ہے طلاق. یعنی کئی مولوی لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس طلاق کے معاملات آتے ہیں اور لڑکی والے یا لڑکے والوں کا یہ دباؤ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیشہ کے لیے تفریق کرنی ہے, تو وہ فوری سیدھی تین طلاق بلواتے ہیں اور تین طلاق لکھواتے ہیں. حالانکہ آپ حضرات کو مسئلہ معلوم ہے کہ ایک طلاق اگر رجعی بھی دی جائے گی, عدت کے ایام میں رجعت قولی یا فعلی نہ ہو اور عدت گزر جائے, تو خود بخود وہ طلاق رجعی طلاق بائنہ کی شکل میں بدل جائے گی. پھر وہ لڑکی جہاں چاہے وہاں نکاح کر سکتی ہے, کوئی بات نہیں ہے. اور اسی شوہر سے اس کو نکاح کرنا ہے تو نہ حلالے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور چیز کی ضرورت ہے, صرف نکاح کی بنیاد کے اوپر دوبارہ دونوں میاں بھی بن سکتے ہیں. لیکن ہمارے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کہ ایسے موقع کے اوپر پتہ نہیں ان کو مسئلہ یاد نہیں رہتا یا مسئلہ سمجھا نہیں تھا انہوں نے, تو وہ سیدھا کہتے کہ تین طلاق بول دو یا تین طلاق لکھ کر کے دے دو. حالانکہ تین طلاق تو اب غزل مباحات ان اللہ ہے, اس کو طلاق بدعی کہا گیا, طلاق حرام کہا گیا, طلاق مغلظہ کہا گیا, انتظر بھی عرش الرحمان کہا گیا اس کو. اسی لیے یہ جو معاشرت کے متعلق مسائل کی قرآن میں جو آیت ہے, نکاح طلاق زہار ہیلا رجعت, اس کو خوب اچھے انداز میں, بلکہ اگر ضرورت پڑے تو دو دو تین تین مجلس تک لوگوں کو سمجھایا جائے. اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دوں. طلاق سے پہلے شریعت کی طرف سے چار تدبیریں بیان کی گئی قرآن میں, واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. پھر آگے چل کر گئے, حکما من اہلہ حکما من اہلہا. یہ جو پوری ترتیب بیان کی گئی قرآن مجید میں, یہ ترتیب اتنی جامع ترتیب ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی اس کو اپنا لے تو طلاق جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوگی. اکثر طلاقوں کی بنیاد یہ چار چیزوں کے نہ اپنانے کے اوپر ہے. اور بعض مسلم ججوں نے یہ غلطی کر دی کہ ان چار چیزوں کو انہوں نے طلاق کے لیے شرط کے درجے میں مان لیا. ہمارے ملک کے ایک صوبے کی ہائی کورٹ کے ایک مسلم جج نے تین طلاق کو مسترد کر دیا اس بنیاد کے اوپر کہ یہ چار چیزوں پر عمل نہیں ہوا تھا. اس بنیاد پر کہ قرآن نے یہ چار چیز پہلے بتلائی ہے طلاق سے پہلے, اور تم میاں بیوی نے یہ چاروں چیزوں پر عمل نہیں کیا ہے, سیدھے طلاق دیا ہے, اس لیے وہ تین طلاق غیر معتبر. پھر ان کو معتبر تفسیروں کے حوالے سے بتلایا گیا کہ بھائی یہ ایک اصلاحی کوشش قرآن نے بتلائی ہے طلاق کو روکنے کے لیے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ چار چیز کو نہ اپنائے گا تو طلاق نہیں ہوگی. طلاق تو ہو ہی جائے گی. جیسے کہ سیدھی سادھی ایک عام مثال ہے کہ کوئی آدمی لائسنس والی بندوق استعمال کرے تو اس کے بھی شرائط ہے, لیکن وہ شرائط وہ چھوڑ کر کے کسی کو گولی مار دے گا تو سامنے والا تو مر ہی جائے گا. یہ نہیں کہ اس نے شرائط کا پاس نہیں کیا, لحاظ نہیں کیا, اس لیے وہ مرے گا نہیں. وہ تو مرے گا ہی, بلکہ بغیر لائسنس کی بندوق سے گولی مارے گا تو بھی مرے گا. وہ تو معاشرت کے متعلق جو آیات ہے اس کو اس وقت لوگوں میں عام کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. تیسری قسم آئے گی وہ آیتیں جن کا تعلق ہے معاملات کے ساتھ, اور یہ معاملات دین کی مختلف محنتوں کی برکت سے اس وقت امت کا ایک بہت بڑا تاجر طبقہ شرعی طریقے سے اپنے معاملات کو کرنا چاہتا ہے. اور جو تجار ابھی تک دین سے کافی دور ہے ان کے اندر ہمیں طلب پیدا کرنی ہے کہ وہ شریک طریقے سے معاملات کو انجام دے رہے ہیں. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کی مقدار کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت معاملات کے متعلق ہے, آیت مدائنہ. اب اس وقت پر عملی دنیا کے اندر جو معاملات میں خلفشار انتشار اور جھگڑے, اس کی جو بنیادیں ہیں وہ اکثر بیشتر بنیادوں کا حل آیت مدائنہ میں ہے. اگر آیت مدائنہ کی باتوں کے اوپر امت کو عمل کروایا جائے تو اس وقت جتنے بھی جھگڑے ہیں معاملات میں, کاروبار میں, بہت بڑی حد تک وہ جھگڑے اور فتنے ختم ہو جائیں گے. اسی لیے معاملات کی آیتوں کے متعلق بھی ہمیں امت کی بہت سخت رہبری کی ضرورت ہے. ربا, ربا پر ربا, اضعاف و مضاعف. اب اس میں ایک کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ معاملات کے متعلق جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر نفس مسئلہ پہلے ایک بتلائی ہے, پھر جو اس کے متعلق جدید صورتیں ہیں وہ جدید صورتوں میں جن اکابرین کے علم, تقویٰ, دیانت کے اوپر ہمیں زیادہ اعتماد اور رجحان ہے ان کے قول کے مطابق جدید شکلیں ان کو بتلائی ہے, کیونکہ جو جدید شکل ہے اس کے اندر اختلافات ہیں اہل حق اکابر افتا میں بھی. تو اس کے اندر دونوں بات کہ ہمارے معروف جو اکابرین ہیں اس سلسلے میں اہل فتویٰ, ان میں سے جن کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہو, جن کا علم, دیانت, تقویٰ, تو ان لوگوں کا قول آپ امت کو بتلا دیجئے, یا اس وقت کے حالات کی نزاکتوں کو سامنے رکھ کر ہمارے اکابرین میں سے جن کا قول سہولت والا ہو معاملات میں, اس کی امت کو آپ رہبری کر دیجئے کہ بھائی ان کے قول میں سہولت ہے, اور یہ بھی ہمارے اکابرین میں سے. تو معاملات کی آیتوں میں آپ کو یہ دونوں چیز کی رہبری کرنی پڑے گی. چوتھی چیز اخلاقی مسائل کے متعلق ہے قرآن کی آیت ہے, یعنی جن آیتوں کے اندر اخلاق کے متعلق احکامات وارد ہوئے ہیں اس کو تو خوب پھیلانے کی ضرورت ہے. اخلاقیات پر لا تصریب علیکم اليوم, اس کی سیدھی ساری عام مثال ہے. غرض یہ کہ احکام کی جو آیتیں ہیں اس کا تعلق عبادت سے, معاشرت سے, معاملات سے, اخلاق سے, اور اس وقت کے اوپر اب حالات آ گئے سیاست کے متعلق جو آیتیں قرآن مجید کے اندر وارد ہوئی ہے اس کے احکام کے سلسلے میں امت کو رہنا ہے. اب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثلاً ایک طرف تفسیر بھی لکھی ہے اور ایک طرف مستند صاحب افتا بھی ہے, اس لیے جو ہمارے اکابر ایسے ہیں کہ جن کے جو واقعتاً عملاً افتا سے جن کا تعلق رکھا اور ان کی تفسیر بھی ہے, تو ان کی تفاسیر سے فتاوی کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں, اور جدید امور کے متعلق جو شکل میں نے آپ کو بتلائی اس شکل سے آپ آگے چلیے. لیکن مسائل بیان کرنے میں ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ بہت آسان انداز میں, عام فہم انداز میں کھل کر کے بار بار آپ اس کو سمجھائیے, ورنہ لوگ آپ کہیں گے کیا سمجھیں گے کیا, اور اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیوں کی بنیاد کے اوپر فتنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس نزاکت کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. آگے قرآن کی جن آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت, مدد, لطف و کرم کا تذکرہ ہے, اس کو موجودہ حالات کے تناظر کے اندر بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. اس کو حالات پر آپ منطبق کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. دو مثال اس کی, ایک مثال تین مہینے پہلے جب یہ حالات ابھی کے موجودہ شروع ہوئے تو میں نے حضرت سے آہستہ سے عرض کیا, حضرت یہ حالات ہیں, ایسے کوئی یعنی نازک موقع ہوتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ اس وقت کن موضوعات پر بیان کیے گئے, تو مجھے فرمایا غزوہ احزاب پر بیان کرو, اور پھر اپنا عملی تجربہ بدلا ہے کہ 1992 میں جب ملک کے حالات اس طرح کے ہوئے تھے, سکا میری صحت اچھی تھی تو پورے علاقے کے میں نے اسفار کیے تھے اور غزوہ احزاب ہی کو میں بیان کرتا تھا زیادہ تر, اس سے لوگوں میں ہمت بھی بڑھتی ہے, ایک حوصلہ بھی ہوتا ہے, پسماندگی بھی دور ہوتی ہے, اللہ پر یقین بھی بڑھتا ہے, توکل بھی بڑھتا ہے. تو میں نے سورہ احزاب حالانکہ الحمدللہ کئی مرتبہ پڑھائی لیکن پھر دوبارہ اس کا مطالعہ کیا, سیرت المصطفیٰ میں بھی اور سیرت انسائیکلوپیڈیا جو آیا ہے اس میں بھی, تینوں جگہ سورہ احزاب کا میں نے پھر سے مطالعہ کیا, اور ابھی تقریباً تین مہینوں میں غزوہ احزاب کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا امت کے سامنے, اور یہ سارے بیانات نیٹ پر موجود ہیں. علماء عوام جو بھی سنتے ہیں الحمدللہ بہت ہی اچھا اثر لیتے ہیں. اور اس میں جو مختلف دعائیں آئی ہیں وہ تو کلپ اور کارڈ کی شکل میں بہت چلی دنیا کے اندر. مختلف دعائیں جو حضور نے عذاب کے موقع پر بتلائی صحابہ کی رہبری کی. اسی طریقے سے غزوہ بدر ہے, لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة, اس وقت وانتم اذلة ہے. کس بنیاد پر بدر میں اللہ کی مدد آئی تھی؟ استغیثون ربکم, پھر تستغیثون کی کیا شکل ہوئی تھی؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو رونا عرش کے اندر. تو غرض یہ کہ نصرت الہیہ, الطاف الہیہ, اللہ کے لطف کرم مہربانی نصرت. اسی طرح حنین بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں, فی مواطن کثیرت و یوم حنین. تو اس طرح کی آیات اس طرح کے حالات میں امت کے لیے ذہنی قلبی سکون کا باعث ہوتے ہیں, ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے, گھبراہٹ اور درد کی کیفیت دور ہوتی ہے, اور ایسے حالات کے اندر کرنے کا ایک لائے عمل ان کو ملتا ہے. تو اس طرح کی آیات ایسے حالات کے اندر بیان کی جائے. اور جب آپ بیان کریں تو حالات سے انطباق بھی کرتے جائیے. جیسے کہ آپ نے بخاری میں پڑھا ہے کہ غزوہ احزاب کا پس منظر کیا تھا, کہ مدینہ سے یہودیوں کا باقاعدہ سفر کر کے مکہ المکرمہ جانا, اور مکہ کے مشرکین کا ان کے ساتھ مل کر کے آپس میں معاہدہ کرنا, اور پھر وہ روایت آپ نے پڑھی کعبہ کے پردے پکڑے, یہ 20 مدینہ کے یہودی, 50 مکہ کے کفار, اور 70 نے کعبہ کے پردے پکڑ کر کے عہد کیا آپس میں کہ ہم میں سے جب تک ایک آدمی زندہ رہے گا ہم ان کو ختم کریں گے. تو ابھی کتنی اچھی ایک حالات پر انتباق کی شکل ہے کہ ایک طرف یہود ایک طرف مشرکین مکہ, یہود مدینہ, انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا, اور یہ اتحاد تھا اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے واسطے. تو دیکھو اس وقت پر یہی حالات ہے, کتنا اچھا ہم اس کا انتباق کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے. پھر یہ کہ احزاب کے اندر مسلمانوں نے ہتھیار نہیں چلائے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال. تو چونکہ اس وقت ہم جس ملک میں اور جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ اسی کا ماحول ہے کہ نہ ہتھیار ہے نہ ہتھیار چلانا آتا ہے, نہ ابھی اس کا ہمارے پاس کوئی موقع ہے. تو اس موقع پر ہمارے لیے یہی ہے وقف اللہ المؤمنین القتال. تو اس موقع پر آپ امت کو بتلائیے کہ عذاب کے موقع پر حضور نے کون کون سی دعا بتلائی تھی صحابہ کو. تو یہ ہیں حالات سے انتباہ. تو اس کی وجہ سے لوگ فوری طور پر اس کو فٹافٹ قبول کریں گے, اور لوگ دیکھیں گے تو ان کو کیا ہوگا, قرآن کے اوپر ایمان کے اندر تازگی اور ترقی ہوگی ان کو. کہ دیکھو اس وقت جو حالات ہیں وہ تو 1400 سال پہلے ایک ایک چیز جزیات کے ساتھ قرآن میں یہ باتیں تو بیان ہو چکی ہیں. وزادتہم ایمانا, قرآن کی آیت کی برکت سے. تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب حالات کے اوپر آپ آیتوں کو منطبق کرتے جائیں گے تو اس سے ان کے ایمان کے اندر ترقی ہوگی, اور وہ دیکھیں گے کہ ارے یہ تو عجیب معجزہ والا کلام ہے, کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ تو کب سے بیان ہو چکے ہیں قرآن مجید کے اندر. اسی طریقے سے بہت سی آیات کی تفسیر کے اندر صحیح حدیث, اقوال صحابہ جو موجود ہے اس کو بھی آپ تفسیر کے وقت پر, درس قرآن کے وقت پر پیش کیجیے. بخاری میں تو کتاب التفسیر ہے, ترمذی میں بھی ہے, نسائی کے اندر بھی ہے, اور اس وقت کے اوپر الموسوعہ فی التفسیر جو آ گئی اس کے اندر انہوں نے مرفوع روایت آثار صحابہ آثار تابعین کو جمع کرنے کا بڑا اہتمام کیا ہے. تو ایک بہت عمدہ خزانہ ہے ہمارے پاس کہ آیت کے متعلق جو مرفوع روایت ہے یا صحابہ کے اقوال ہیں اس کو آپ ضرور بیان کیجیے امت کے ساتھ. اور اکابر کا بیان کردہ ترجمہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ایک جدید تعبیر حالات کے مطابق پیش کیجئے تو اس سے لوگوں کے ذہن کھلیں گے. ذہن کے اندر ایک طرح کی کشادگی پیدا ہوگی. اس کی ایک مثال دیتے ہیں. اس میں کھولیے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ. کھولیے اس میں. اب اس کا حاشیہ پڑھیے. پہلے عدتن کا ترجمہ پڑھیے. کیا لکھا ہے اوپر؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً.
اس کے لیے کچھ سامان کی تیاری تو کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا.
بس اب نیچے حاشیہ دیکھیے. ایک مثال ہے. ایسی کئی مثالیں آپ کو تحصیل القرآن میں ملے.
دو وجہ تبلیغ اصطلاح میں پیشگی تیاری کی ایک شکل اصولی ہے.
جماعت والے اصول لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ مجھے لکھو عدتن کو صاحب تحصیل القرآن نے کہاں تک پہنچا دیا ہے. مجھے صرف ایک مثال دی گئی. دوسری ایک آیت سے میں آپ کو سمجھاؤں اس کو رکھ دوں. جیسے کہ قرآن مجید کے اندر واقعہ ہے مطلق ہے وہ. پڑھی ہو آیت وضرب اللہ مثلا قرية كانت عاملة مطمئنة. پوری آیت شروع سے پڑھیے. ایک آدمی اب یہ جو ہے ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیہا رزقها من کل رغد من کل مکان. کسی جگہ بغیر رغد بھی ہے. فقفرت بھی ہمیں مل رہا ہے. اب اس کی میں آپ کو دو مثال دوں اس آیت پر. ایک زمانے میں ہمارے سورت شہر میں پلیگ کا مرض ہوا تاؤن کا. تب ہم نے یہ آیت بیان کی کہ بھائی دیکھو یاتی ہے رزقا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. پورا من شہر کپڑے کا شاندار مارکیٹ ہیرے کا مارکیٹ. یاتی ہے رزقا رغدا من کل مکان. ہر طرف سے فراوانی سے روزی آ رہی ہے. پورے ملک نہیں دنیا بھر سے کپڑے کے اور ہیرے کے تاجریاں آتے ہیں. ابھی بھی آتے ہیں یہاں. فقفرت بانعم اللہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی مختلف شکل میں ہوئے. کمزوروں پر ظلم کی شکل میں, مسلمانوں پر مظالم کی شکل میں. فازاقہ اللہ لباس الجوع والخوف. پھر ایک وقت وہ آیا تو تعاون کی بیماری کی وجہ سے لوگ ایسے جان بچا کر کے بھاگے اور کتنے لوگ مارے گئے اس کی تعداد نہیں. اور پھر بعد میں سیلاب فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون, بد عملی کی سزا اس طرح ہوا کر کے. ایک یہاں برے حالات پر بیان, دوسرا ابھی اسی سال ششمائی کی تعطیلات کے اندر میں رینین گیا تھا 3 دن کے لیے. تو رینین کی مرکزی مسجد کے اندر جمعہ کا بیان, اس کے اندر میں نے اسی آیت پر بیان کیا. تو وہاں کے علماء اور اکابرین بھی جو کہ پہلی مرتبہ اس طرح تطبیق سنے, بہت پورا من مل گئے, بہت پورا من, خوشنما فضا, چاروں طرف سمندر, پہاڑ, صاف شفاف پانی, آمدنی بھی عمدہ, لوگ رئیس بھی دارالسنہ میں بیٹھے ہو, وہیں سے بنی ہے دارالسنہ پوری اپنی, وہیں رمین کے ایک آدمی ایک عورت کے چندے سے بنی ہے پوری ہے بلڈنگ. میں نے ان کے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو اس وقت آپ لوگوں کا حال یہ ہے, قریتن کانت آمنتم مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان, اب آئندہ اس سے ڈر کے رہنا کہ فقف عورت بیان اللہ نہ ہونے پاوے. جو اس وقت ہم کچھ کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک میں کہ دولت ملنے پر عیاشی, آزادی, آوارگی, گناہوں میں خرچ کرنا, اسراف تفجیر میں لگانا, ورنہ آگے یہ سب ہوگا. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. میں نے کہا یہ آیت کو اپنی فرانسی زبان میں ترجمے کے ساتھ اسٹیکر بنا کے ہر آدمی کار میں لگاؤ تاکہ یاد رہے آپ کو کہ اس وقت ہم خرید نامنت مطمئنہ میں ہے. اللہ نہ کرے کہ فقف عورت بیان اللہ ہو جائے تو پھر آگے کی وعید کے لیے بھی تیار رہو. کسی زمانے میں رنگون میں برما میں مسلمانوں کا یہی حال تھا, کانت آمنت مطمئنہ یاتی حارث کو ہار حدم من کل مکان. اس وقت بھی وہاں صورتی جامع مسجد ہے, میں خود وہاں بیان کر چکا ہوں, صورتی بازار بھی ہے وہاں پر اس وقت بھی, اور بہت بڑی مسلمانوں کی معیشت اور تجارت تھی. جیسے اس وقت سفرا یوروپ اور افریقی ملکوں میں چندے کے لیے وہ پہلے رنگوں میں جاتے تھے. دارالعلوم دیوبند کی جو اصل مسجد ہے قدیم, اور راندیر کی ایک رنگون کے سیٹھ نے بنوائی ہے پوری مسجد دارالعلوم کی, ابھی بھی دارالعلوم کی مسجد پر سنگ مرمر پر لکھا ہوا موجود ہے. لیکن پھر کیا ہوا, فقف عورت بیان ہم اللہ, حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ ہوا تھا حالات آنے سے پہلے, تو جس ممبر سے حضرت تھانوی نے بیان کیا اسی ممبر سے مولانا علی میاں صاحب نے بیان کر کے کہا, اور پھر حالات آئے ایسے زبردست حالات آئے کہ سارا مال ہاتھ پیر لے کر کے جان بچا کر کے لوگوں کو بھاگ کے نکلنا پڑا وہاں سے. تو اس طرح کی آیات کی تطبیقات آپ حالات کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. سورہ کاف کے اندر باڑی والوں کا واقعہ ہے, تو جہاں باڑی والے لوگ رہتے ہیں وہاں جا کر آپ اس کو بیان کیجیے. تو اس طریقے سے ان واقعات کو حالات کے تناظر میں جیسا موقع, اس اعتبار سے اب ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کاشتکاروں کے درمیان کے اندر تفسیر کرنے بیٹھے ہیں اور وہاں آپ تجارت کے مسائل بیان کریں. وہاں حد تک امکان کوشش کیجئے کہ آپ کو قرآن کی جن آیتوں کے اندر زراعت وغیرہ کی باتیں ہیں وہ آپ ان کے سامنے ذکر کریں. انتم تزرعون ام نحن الزارعون, تو یہ چند گزارشات تھی. اور اخیر کے اندر آپ مجلس کے بعد سوالات کا وقت ضرور دیجیے, چاہے پرچوں کی شکل کے اندر لوگوں کو آپ کہہ دیجیے کہ آپ پرچوں کے اوپر لکھ کر کے سوال دے دیجیے ہم کو. جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو وہ, یا جس بات کی آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں وہ, وہ آپ پرچوں پر لکھ کر ہمیں دیجئے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر پرچے پر لکھا ہوا سوال آپ کو فوری طور پر معلوم ہے، اچھی طرح آپ کو انشاء رہا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، تو آپ اسی وقت جواب دے دیجئے، ورنہ آپ پرچہ جیب میں رکھ دیجئے کہ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو اس سے لوگوں کی دلچسپی بڑھے گی، لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ بھائی اپنی سنتیں ہیں، کچھ ہمیں بھی موقع دیا جاتا ہے استفسار کا، پوچھنے کا، سوال جواب کا، اور یہ اس وقت بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ مثلاً طلاق کے متعلق آیت گزری تو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوا ہو، حلالی کی آیت آئی تو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن کے اندر سوالات پیدا ہوئے ہو، تو اس طرح آپ ان کو سوال جواب کا موقع دیجئے اور پھر ان سوالات میں سے آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ کن سوالوں کا جواب مجمع عام میں دینا ہے اور کن سوالوں کے لیے کہہ دینا ہے کہ بھائی یہ سائل مجھ سے تنہائی میں مل گئے، میں اس کو جواب دے دوں گا۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ بعض سوالوں کا جواب مجمع عام میں دینا مناسب نہیں ہوتا ہے، تو ان کو آپ حوالے کر دیجیے کہ آپ تنہائی میں مل لیجیے، بتلا دیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جس کا تعلق، جس میں سے زیادہ تر باتوں کا تعلق تجربات سے تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض کر دیا۔ ان چیزوں کا لحاظ کر کے آپ کام شروع کریں گے، کام میں جیسے آگے چلیں گے ایسے ایسے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، کام کام کو سکھاتا ہے، تجربے سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اور بھی کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے آئے جو آ کے آپ ہم کو بتلائیں گے، دیکھو ہمارے سامنے یہ بات آئی، ہم نے یہ تجربہ کیا، ہم کو یہ فائدہ ہوا۔ اسی لیے آپ جہاں بھی درس قرآن شروع کریں تو شروع کے اندر لوگوں میں دلچسپی ہو ایسی چیزوں کا انتخاب کیجیے، جیسے سورہ یوسف سے شروع کیجیے، کتنی دلچسپ باتیں، سورہ احزاب ہے، سورہ نور ہے، سورہ کاف ہے، سورہ طہٰ ہے، سورہ یاسین ہے، اور آخری 10 سورتیں اور سورہ فاتحہ، کیونکہ لوگ زیادہ تر اس کو انفرادی نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو ان کو نماز پڑھنے میں لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اسی لیے آخری 10 سورتیں یا آخری 20 سورتیں اس کو تو آپ 2-3 مرتبہ، یا ہو سکے تو ابھی بتلایا پھر 1 سال بعد دوبارہ، پھر 1 سال بعد دوبارہ سے بارہ، تاکہ اچھی طریقے سے ان اخیری صورتوں کے مفاہیم معنی لوگوں کے ذہن میں مستحضر ہو، تو نماز کے اندر ان کو اور انفرادی تلاوت میں اور زیادہ اچھا معلوم ہوگا۔ تو دلچسپ چیزوں سے شروع کیا جائے، امت میں طلب آ جائے، رغبت آ جائے، پھر آپ سورہ نور بھی سنائیے، الزانیت والزانی تجلد اردو سے شروع کیجیے، پھر تو اس ترتیب سے کام شروع کیجیے تو انشاءاللہ کام میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ فاخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں گستا